بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم دائم على أعدائهم أعداء الله من الأعداء چندین جلسه در مبحث معاد راجع به صراط و معنای صراط و حقیقت صراط خدمت دوستان ارائه زیر تقدیم داشتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. معاد کی جو گفتگو جاری تھی اس کے ذیل میں صراط سے متعلق گفتگو کو آپ کے سامنے چند جلسوں میں ہم نے بیان کیا ہے، جس میں صراط کے معنی، صراط کی حقیقت اور تمام چیزوں کے اوپر گفتگو.
و تقریباً هم بحث صراط ناتمام موند و تمام شد
اور صراط کی بحث ناتمام طریقے سے تمام ہو چکی.
امروز و حالا انشاءاللہ چندین هفته یکی از مباحث بسیار دقیق و مجمل معاد رو بحث خواهیم.
اور آج سے ایک بحث کا ہم آغاز کریں گے انشاءاللہ جو چند ہفتوں تک جاری رہے گی، کہ جس میں ایک بہت ہی اہم اور دقیق مسئلے پر گفتگو کریں گے اجمالی طور
پر. اون مسئلے میزان ہے.
اور وہ میزان
کیفیت میزان، چگونگی میزان،
میزان کیا ہے؟ جس کو ہم ترازو مانا کرتے ہیں قیامت کے دن، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کی کیفیت کیسے
ہے؟ یا این میزان فقط مربوط به اون عالم یا نه، در این عالم هم جهان با میزان داره اداره میشه.
اور اس میزان کا تعلق فقط کیا عالم آخرت سے ہے یا نہیں، اس دنیا میں بھی جو معاملات انجام پا رہے ہیں اسی میزان کے تحت انجام پا رہے ہیں؟
مسائل چگونه،
کس طرح سے ہیں مسائل؟
یکی از مباحث سے بسیار مجمل و مبهم بحث معاد مسئله میزان.
خود یہ جو میزان کی بحث ہے یہ قیامت کی ان ابحاث میں سے ہے کہ جو بہت مختصر سی بیان کی گئی ہیں اور بہت اہم بحث ہے.
اما در خلال آیات و روایات زیادی بحث از میزان آمده،
لیکن بہت ساری آیات اور روایات میں میزان کی طرف اشارے کیے گئے ہیں
کہ در روز محشر موازینی برپا می شود.
اور اس طرح سے روایات نے بیان کیا کہ محشر کے دن ترازو کو قائم کیا جائے گا، میزان کو قائم کیا جائے گا.
ترازو خاص عجیب ہے و ظاہراً ہر کس ترازو هایی داره، یک ترازو نیست بگیره.
اور بظاہر ایسا ہے کہ ایک ترازو نہیں ہے بلکہ ہر کسی کا اپنا ترازو ہے
و ہر کسی ترازو هایی داره.
اور نہ فقط ہر کسی کا اپنا ترازو، ہر کسی کے اپنے اپنے ترازو ہیں.
من خفت موازینو، یادتون باشه موازین جمع میزان. حال اینو خب بحث خواهیم کرد
انشاءاللہ، بیان کریں گے کہ جہاں پہ بیان ہوا من خفت موازینو، وہ موازین عربی میں جمع ہے میزان کی.
بساطیه، ببینیم چه میشود.
ہمیں نہیں معلوم کیا ہے وہاں، ایک عالم ہے.
خب بواسطه این میزان کارهای خوب سنجیده می شود.
اسی میزان کے ذریعے سے انسانوں کے کاموں کو ناپا جائے گا،
کارهای بدم رسیدگی می شود،
برے کاموں کو بھی دیکھا جائے گا.
خب مسلمانان اما شیعه و سنی بر طبق این آیات و روایات اجمالا به میزان معتقدند.
اهل سنت و اهل شیعه دونوں افراد، دونوں علماء این آیات و روایات کی روشنی میں میزان کو قبول کرتے ہیں.
چرا؟ چون در قرآن آمده، در روایات آمده،
قرآن و روایات میں اس کی جانب اشارے کیے گئے.
اما نمیدانند که حقیقت این میزان،
لیکن اس میزان کی حقیقت زیادہ اشکار نہیں.
واقعیت این میزان در قیامت چیه، چگونه؟
قیامت میں اس میزان کی حقیقت کیسی ہے وہ بہت واضح نہیں.
چگونه، با چه دستگاهی اعمال ما رو میسنجند و توزین میکنند؟
کس طرح قیامت میں ہمارے اعمال کو ناپا جائے گا، تولا جائے گا؟
نظام چون پیچیده است، عده‌ای از بزرگان طرفین آمدن حرفا زدن.
چونکه کچھ معاملات مبهم ہیں، اسی وجہ سے دونوں طرف کے بعض علماء نے اس موضوع میں گفتگو کی.
علماء تفسیر راجب میزان بحث کردن،
تفسیری علماء نے اس کے بارے میں بحث کی ہے،
علماء کلام راجب میزان بحث کردن،
متکلمین نے اپنے انداز میں اس موضوع کو اٹھایا ہے،
علماء حدیث راجب میزان بحث کردن،
حدیث اور محدثین ہیں انہوں نے اپنے انداز میں بات کی ہے،
اخباریین ہر کوئی دارن،
اخباریوں کا اپنا ایک انداز ہے،
مرحوم مفید در مقابل
اخباریوں کا اپنا ایک انداز ہے،
مرحوم مفید در مقابل اخباریین ہر کوئی داره،
شیخ مفید کے اخباریوں کے جواب میں بہت سی باتیں ہیں،
مرحوم فیض کاشانی ہر کوئی داره،
مطلب فیض کاشانی کی اپنی نظر ہے اس میں،
مرحوم مجلسی ہر کوئی داره، یاد سو باشی ہر کوئی سے ہم نیستا،
اور یہ جو بتا رہے ہیں کہ مرحوم فیض کاشانی، علامہ مجلسی، شیخ مفید ہر کسی نے باتیں کی ہیں، یہ باتیں آپس میں ایک جیسی نہیں ہیں، الگ الگ ہیں،
مرحوم صدر المتعلی ملا صدرہ ہر بھی در ہے،
صدر المتعلی ملا صدرہ کے نام سے جو مشہور ہیں ان کی اپنی باتیں ہیں اس بارے میں،
مرحوم شیخ محمد عبدو از بزرگان اهل سنت در این اخیرشون حرفی داره،
برادران اهل سنت کے ایک عظیم مفکر شیخ محمد عبدو ان سے نقل ہیں باتیں اس بارے میں.
خلاصه اینکه مبحث میزان مبحثی مجمل، دیگران هم راجعش حرف زدن، ما هم با بضاعت مزجاتمون میخواییم راجع به این مبحث حرف بزنیم.
نتیجه یہ ہے کہ جو میزان کی بحث ہے یہ بہت ہی اجمالی طور پر بیان کی گئی ہے، ہر کسی نے اپنی اپنی توانائی کے مطابق اس کے بارے میں گفتگو کی ہے، سمجھا ہے، ہم بھی اپنی توانائی کے مطابق اس کے بارے میں بات کریں گے.
اما برای ورود به مبحث میزان نیاز به یک مقدمه داریم، اون مقدمه رو باید خوب حفظ کنیم.
لیکن اس بحث میں داخل ہونے سے پہلے ایک مقدماتی گفتگو ہے جس کے لیے دقت چاہوں گا کہ آپ توجہ کیجیے.
در این مقدمه مقداری مباحث توحیدی هم هست،
اور اسی مقدمه میں ہماری ابتدائی گفتگو میں توحیدی بحث بھی سامنے.
میخوام یه قدری با خدا هم آشنا بشیم،
تھوڑا سا خدا سے آشنا ہوتے ہوئے آگے بڑھیں گے.
سوال، آیا اقامه میزان مربوط به قیامت است؟
سوال سے شروع کرتے ہیں اپنی بات کو کہ کیا میزان کا تعلق فقط عالم آخرت سے
یا نه؟ میزان در تکوین هست
یا نہیں؟ میزان کا تعلق اس عالم تکوین سے ہے.
میزان در تشریع هست؟
میزان کا تعلق عالم تشریعی سے بھی ہے،
یعنی جعل
احکام، یعنی جہاں پہ احکام بیان کیے جاتے ہیں تشریع سے مراد.
میزان در مسائل اجتماعی هم هست،
اور میزان کا تعلق حتی اجتماعی مسائل سے بھی.
در هر سه مقطع و مبحث میزان قطعی است.
تینوں جو مراحل بیان کیے گئے، عالم تکوین، عالم تشریع اور اجتماعی مسائل، ان تینوں میں میزان قائم ہے.
یادتان باشه اینجا بی میزان بودی اونجا بی میزان یا
یہ ذہنوں میں رہے کہ اگر ہم یہاں پر میزان کے بغیر چلے تو ہم آخرت میں بھی میزان کے بغیر رہیں گے.
کتاب تکوین خدا با اون عظمتش دارای میزان و مقررات
خداوند عالم، یہ واضح ترین کتاب اپنی اس عظمت کے ساتھ، اس میں میزان کو بیان کیا گیا ہے.
منظومه شمسی و کهکشان ها دارای میزان هست،
اور خود یہ جو ہماری گلیکسیز ہیں، جو سولر سسٹم ہیں، اس کے اندر میزان پایا جاتا ہے.
الان این میزان داره کار میکنه،
اور آج بھی یہ میزان حرکت کر رہا ہے کام میں.
این میزان در جهان تکوین داره کار خودش انجام میده،
اور عالم تکوین میں، تکوینی عالم میں یہ میزان اپنی ذمہ داری، اپنے کاموں کو انجام دے رہا ہے.
این منظومه شمسی ما و شما بر اساس موازنه داره اداره میشه.
ہمارا اور آپ کا یہ سولر سسٹم، یہ گلیکسیز، یہ سب ایک میزان کے تحت اپنی حرکت کو جاری رکھی
بر اساس تعادل داره اجرا میشه.
ان کے درمیان بیلنس ہے جس کی وجہ سے یہ حرکتیں قائم ہیں.
کتب آسمانی که مرتبه تشریع اون هم بر اساس میزان هم.
اور جو آسمانی کتابیں ہیں کہ جن کو ہم احکام شریع کی کتاب کہتے ہیں یا تشریع مبنی قرار دیتے ہیں، وہ خود میزان کے اوپر
تھا با موازین قسط اداره می شوند.
لیکن قسط جو میزان ہے اس کے ذریعے سے ساری چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں.
اجمالا من میزان رو براتون معنا کنم، چون در آینده ما بحث خواهیم کرد، خب توضیح خواهیم داد که میزان چیه ها،
کیونکہ ہمارے
اجمالا براتون بگم
ہماری گفتگو چونکہ میزان کے بعد میں ہی آگے بڑھنی ہے اور اس سے ہمارا سروکار رہے گا، تو میں اجمالی طور پر اس کی تعریف بیان کرتا ہوں.
ببینید در لغت وزن به معنای شناخت قدر و اندازه است.
لغت میں ڈکشنری میں جب لفظ وزن کو دیکھیں گے کہ وزن واو زین نون، تو اس کا جو معنی بنتا ہے وہ کسی چیز کی پیمائش کرنا، قدر اندازہ گیری کرنا ہے.
میزان ہم وسیلے اندازہ گیری،
وزن اندازہ گیری کرنا ہے، میزان وہ وسیلہ ہے جس کے ذریعے سے اندازہ گیری کی جائے. اندازہ گیری
در اجسام ترازو هست و قفن هست و باسکول هست،
مطلب اس کے اندر ہم جب آتے ہیں چیزوں کو تولنے کے لیے، کچھ چیز تولنے والی ہوتی ہے تو اس کے نام پر ترازو ہوتا ہے، اسکیلز ہوتے ہیں جس کے لیے ہم کام کرتے ہیں.
در بر کلوات هست و کلو نمیدونم بر تا آخر،
اور مثلا اسی طرح ہر چیز میں ہم اندازہ گیری کر رہتے ہیں. الیکٹرسٹی کے اندر کلو واٹس ہوتے ہیں، واٹس ہوتے ہیں، ساری چیز تو ایمپیئرز ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے ناپ
لیتے ہیں. در آزمائشگاہ اونجا باز هست،
لیبارٹری میں چیزوں کو اندازہ لگانے کے لیے ان کے اپنے معیارات ہوتے ہیں.
بلدا خون رو تجزیه میکنن،
خون کو جو ہے وہ ٹکڑوں میں تقسیم کیا جاتا ہے.
تا میرسیم به درون خودمون همه اینا میزانه،
ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا کہ میزان کے تحت کام ہو رہا ہے.
اینو انشاءاللہ در آینده ما توضیح خواهیم داد،
انشاءاللہ آئندہ کی بحث میں ان باتوں کی وضاحت ہوگی.
تو مسائل اقتصادی هم شما میزان دارید،
اور حتی اقتصادی مسائل کے اندر بھی میزان ہے.
تو مسائل اتمی هم میزان دارید،
اٹومک مسائل کے اندر بھی میزان ہے.
تخلیص اورانیوم از نمچیت به چند درصد برسد چه میشود، این میزان ہے.
یورینیم کی انریچمنٹ کے اندر بھی میزان کا عمل دخل ہے.
خلاصه میزان رو یادتون باشه ابزار سنجش.
پس میزان ایک ایسا وسیلہ ہے جس سے ہم چیزوں کو ناپ سکیں.
وزن شناخت قدر و انداز،
اور وزن کسی چیز کا اندازہ لگانا کہ اس چیز کا وزن، یعنی اس چیز کی قدر کتنی، اندازہ کتنا ہے، اس کو وزن کہتے ہیں.
انتا اینجا پس چی شد؟ کام خوب یادتون باشه،
ذهنوں میں بٹھائیے گا اس بار.
وزن اندازه و قدر است،
وزن کسی چیز کا اندازہ اور اس کی قدر ہے.
میزان ابزار اندازه گیری،
اور میزان کسی چیز کا اندازہ لگانے کا وسیلہ.
اور این آیه رو ببینید، خیلی میخونید و سماعه، بخواییم وارد بحث تکوین بشیم، میزان در تکوین.
اس آیه کے ذریعے ہم جو ہم نے بیان کیا کہ عالم تکوین میں میزان ہے، اس کے بعد
سماع رفعها و وضع المیزان، این کاخ با عظمت را و با ارتفاع رو درست کردیم، در درون اون میزان قرار دادیم.
سورہ رحمان کی آیت کہ جس میں خدا نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آسمان کو رفعت عطا کی، اس کو بنایا اور اس کے اندر میزان کو قائم کیا.
گفتن سورہ رحمان عروس قرآن،
سورہ رحمان کی اور مشہور ہے کہ یہ دلہن ہے قرآن کریم کی.
و فہرست نعم و آلاء خدا در این سورہ،
اور خدا اندر عالم کی نعمتوں کا مسلسل ذکر اس سورہ رحمان کے اندر ہے.
خب خداوند تبارک و تعالی این کاخ با عظمت کیهانی رو ساخته،
خداوند عالم نے اس عظیم جهانی تخت کو اور محل کو بنایا ہے.
الان هم مشغوله ها،
اور آج تک یہ بنانے کا کام چل رہا ہے.
الان هم داره تولید میشه،
آج بھی یہ عالم تکوین کے اندر یہ کائنات کا بننا آج بھی جاری ہے.
با میلیاردها جرم و کره،
اور آج بھی جو ہے وہ نامعلوم کتنی بلینز آف کہکشانیں ہیں جو ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں.
ملیارد ہا ملیارد،
بلین ٹریلینز، اربوں،
خورات کوچک و بزرگ،
اربوں جو ہے وہ چھوٹے اور بڑے سیارے اور افلاک اس طرح کی چیزیں موجود.
خلق کرتے ہمزمان با این خلقت یک موازنه در بین همه
اینها ایجاد کرد، اور خداوند نے تمام چیزوں کو خلق کیا اور اس کے ساتھ ان تمام کے درمیان ایک میزان کو قائم کیا.
و با مشیت خود، مشیت حکیمانه بین اینها تعادل برقرار کرده.
اور اس نے اپنی حکیمانہ مشیت کے ذریعے سے ان کے درمیان عدل بیلنس کو قائم کیا ہے,
قوانین قرار داد
اور قوانین کو بنایا ہے
تا در اجرا آن در خدمت آن قوانین قوانین عادلانه موازین عادلانه در خدمت این موازین و قوانین عادلانه این چرخ با عظمت کیهانی در گردش باشد
اور اسی عادلانہ قانون کے نتیجے میں جو اس نے عادلانہ قانون بنایا اور وہ بنایا میزا قانون اس کے تحت یہ پوری کہکشانیں جو ہے وہ گردش میں
اے کاش در این مدرسه ها درسی گذاشته میشن برای شناخت بالا
کاش ہمارے مدارس کے اندر اس طرح کی بھی کوئی کلاس ہوتی جس میں عالم بالا کو بھی سمجھایا جاتا
خائن سن خدا را
تاکہ ہم خدا کی اس سنائی کو جو اس نے کی ہے اس کائنات کے اندر
این موازنہ ایجاد کرتا را
اور اس نے جو میزان اور عدل پر مبنی نظام بنایا پوری کائنات کا
و این میزانی که قرار داده این رو بفهمیم
اور اس میزان کو جو عالم تکوین میں موجود ہے اس کو ہم سمجھ سکتے سمجھا سکتے
برامون توضیح بدن و چه کرده
ہمیں بتایا جاتا ہے کہ خداوند عالم نے کس حکمت کے تحت اس کائنات کو خلق
ما نگاہ میکنیم میبینیم
ہم دیکھتے ہیں
اما عبرت نمیگیریم
لیکن اس دیکھنے سے کچھ سیکھتے نہیں ہیں عبرت نہیں حاصل
کرتے و تأسف اینجاست که آنانی که میان تو مسائل هیئت مطالعه میکنن متخصص میشن اونها هم متذکر نمیشن به این حقیقت
اور اس سے زیادہ قابل افسوس چیز یہ کہ جو لوگ علم افلاک کا مشاہدہ کرتے ہیں اور آسٹرونومی سے آشنا لوگ ہیں وہ بھی آ کر حقائق کو بیان نہیں کرتے
پشت این کهکشان ها ملیارد ها کهکشان یک علم و قدرت و حکمت کمتر میبینن
این کهکشانهاؤں کے پیچھے کتنی حکمت پوشیدہ ہیں کتنی خداوند عالم کی خلاقیت ہے لیکن کوئی متوجہ نہیں ہو پاتا
چه کرده است اما در این حال آمدن کتابخانه نوشتن
بہرحال اس موضوع پر کتابیں لکھی گئی ہیں
کتابخانه نوشتن بنا اینکہ ما بگیم بخوانیم
تھوڑا بہت جو کام وہ کتابی صورت میں ہے تاکہ ہم اس سے آشنا ہو سکیں
یہ قدری از این محدود وسیع‌تر بشیم
تھوڑا سا اپنی اس محدود دنیا سے آگے بڑھیں ان کتابوں سے آشنا ہو کر
کیهان شناسان و فیزیکدان های نجومی
اور ایسے افراد ایسے سائنٹسٹ کے جو سیاروں اور ستاروں کے متعلق بحث کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں
فارغی از این موازین و مقررات موجود در بالا رو آمدن کشف کردن و نوشتن
اور انہوں نے کچھ مختصر سے قوانین کو سمجھا ہے درک کیا اور اس کے مطابق آگے کتابیں لکھی ہیں
در کتاب های علمی خود آوردن
اپنی اپنی کتابوں میں لکھی آئیں بچے
کہ اون بالا چه خبره
کہ اس آسمان پر کہ جہاں یہ کہکشانیں موجود ہیں
ملیارد ها ملیارد کره
عرب عربوں کی تعداد میں جو ہے وہ سیارے اور اس طرح کی چیزیں موجود ہیں
کہ با فقد یکی مقداری از این قوانین و مقررات مجموعه به هم میریزه
اور اس کے ساتھ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اگر جو قانون حاکم ہے کہ جو ان دونوں عربوں سیاروں کو حرکت میں لا رہا ہے اگر ذرا سا بھی نقص آ جائے اس قانون میں تو کیا
زندگی بشر نابود میشه
انسان کی زندگی نابود ہو جائے گی
حیوانی نمیمونه
کوئی بھی زمین پر باقی نہیں بچے گا
شجر ہی نمیمونه
درخت نہیں بچے گا حیوان نہیں بچے گا
سبزی نمیمونه
کچھ سبزہ نہیں بچے گا
خافیس یہ خوردے یک تش خراب بشے
فقط اتنا ہونا چاہیے ذرا سی خرابی کسی جگہ آ جائے سب تباہ ہو
یک جش خراب بشے
فقط تھوڑی سی خرابی آ جائے گی
یکی از مدار خارج بشے
کوئی ایک سیارہ اپنے مدار سے ذرا سا حرکت آگے نکل رہا ہے
اما میشود
لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے
چه میزانی
ایسا ہو نہیں سکتا چونکہ میزان پہ بنا ہے سب
فکرشو کردیم چه میزانی
کبھی سوچا ہے کہ کیا میزان ہے جس پہ سب بنا ہے
پس میزان فقط مربوط به قیامت نیست
بس اسی سے نتیجہ نکلتا ہے کہ میزان فقط عالم آخرت سے تعلق نہیں رکھتا
الان ہم در عالم تکوین میزان ہیں
ہماری اس عالم تکوین میں بھی میزان قائم ہے
و این میزان تخلف ندارد
اور اسی میزان میں کوئی خرابی نہیں ہو سکتی کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا
در عالم آخرت که دار تحقق است اونجا همینطوره میزان تخلف ندارد
اخذ.
اب اگر اس میزان میں کوئی خلل واقع نہیں ہو سکتا، کوئی نقص وارد نہیں ہو سکتا، تو عالم آخرت جہاں یہ محقق ہوگی چیز، میزان وہاں پر بھی کوئی خلل واقع نہیں ہوگا.
خلاصہ شین کے اگر یک جای این میزان خدشه بردارد،
بس خلاصہ یہ کہ اگر اس پورے میزان میں ذرا سی بھی کوئی تبدیلی آ جائے، خلل واقع پیش آ جائے،
حتماً بدانید زندگی نخواهد
تو بگی، حتماً زندگی نابود ہو جائے.
من به دو سه مورد میخوام از کتاب اینها اشاره کنم.
میں ان سائنسدانوں کی کتابوں سے ایک دو باتوں کو اپنے بیان کرتا ہوں.
یک کتابی هست به نام پیدایش و مرگ خورشید.
پیدائش پر مرگ خورشید، ایک کتاب ہے جس کا ٹائٹل یہ ہے کہ سورج کی تول پیدائش اور موت،
خورشید چھ پیدا شده چھ میمیرے،
کہ سورج کب دنیا بنا ہے، کب اس کی پیدائش ہے اور کب مر جائے گا.
ایک کشف موازنہ سا،
یہ موازین یعنی اسی وزن کو، اسی میزان کو سمجھنے کی بات ہے.
ایشون میگه کہ خوب گوش کنید، خیلی جالب، در اون کتاب میگه اگر اندازه یه تشعشع خورشید به نصف برسد،
اگر خورشید، کہنے والے لکھنے والے نے لکھا کہ اگر خورشید کی شعائیں اپنے آدھے اس تک پہنچ جائیں،
نصف
آدھی ہو جائیں،
یعنی میزان بہم ہو،
نتیجے میں کیا ہوگا کہ یعنی میزان سے چیز ہٹ گئی،
درجہ حرارت زمین از درجہ کہ آب در،
یعنی ابھی جتنی سورج کی ریز شعائیں زمین پر آ رہی ہیں، یہ اگر آدھی ہو جائیں، نتیجہ کیا ہوگا کہ زمین کا درجہ حرارت بہت منفی میں چلا جائے گا، حتیٰ اس درجہ حرارت سے بھی زیادہ کہ جس میں پانی برف بن جائے،
یعنی بندے، درخت، شجر، مدر، حیوان، ہمیں منجمد،
یعنی ہم سب، درخت، حیوان، انسان، سب کے سب منجمد ہو جائیں گے.
یہ خود فضیلت کو بکش پائی،
فقط تھوڑا سا خدا اپنے اس سورج کی لو کو کم کر دے، اگر
یہ خدا پتیلا رو بکش پائیں،
تھوڑا سا اس کی لو کم کر دے، یہ ہو جائے.
اما یادتون باشه میزان در کار،
لیکن کیوں نہیں ہوا ایسا؟ اس لیے کہ میزان کے تحت چل رہی چیز،
در جہان تکوین میزان در کار،
اس عالم تکوینی میں میزان قائم ہے،
و اگر مقدار تشعشع آن چهار برابر گردد،
اور جتنی ابھی ریز آ رہی ہیں اس سے چار گنا اور زیادہ پڑ جائیں ریز،
اقیانوس ها و دریا ها جوش خواهند آمد،
تو پھر اوشینز کے اندر تلاطم پیدا ہو جائے گا اور ابلنا شروع ہو جائیں گے،
مقداری که او قرار داده بیاد چطوره؟
یعنی اس سے اندازہ کریں کہ اس نے جو سورج کی شعاؤں کی مقدار رکھی ہے زمین تک پہنچنے کی، کتنی دقیق،
وقت کے انبے باید برسے چجور میتا،
یعنی یہ اسی دقیق شعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آم ہمیشہ اپنے موسم میں اپنے ٹائم پر پکتا ہے.
درست ہے یا نا؟ کجای ما؟
ہم کہاں ہیں؟
آقا در تمام فصول اندازہ گیری شد،
ہر فصل کے لیے خدا نے ایک میزان اور اندازہ رکھا ہے.
اندازگیری بده. حالا اگر چهار برابر بشه همه جوش میشه،
اگر چار برابر ہو جائیں شعائیں، فقط چار گنا پڑ جائیں تو کیا ہوگا؟ سب کچھ تباہ ہو جائے گا، جوش میں آ جائیں گی. چی
خواهد شد؟
نتیجہ کیا ہوگا؟
حال ببینید چه موازنه‌ای درست کرده،
دیکھیے آپ کے خدا نے کیا میزان کے تحت بنایا چیزوں،
چه تعادلی درست کرده،
کتنا بیلنس ہے چیزوں کے اندر.
نکته دیگر،
دوسرا نکته،
این سنگ های سماوی،
آسمانی پتھر، شعاب ساطع ہم کہتے ہیں یہ پتھر،
چه خبره؟ آیا اینا نیاز داریم نداریم؟ باید بیاد نباید بیاد؟ چرا میاد؟ داستان چیه؟
آیا این شعاب ساطع ایسے ہی ہیں؟ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ بلا وجہ میں حرکت میں ہیں؟ ضرورت ہے ہماری زمین کو ان کی؟ نہیں ہے، کیا ہے یہ چیز؟
اینا میاد ضرورت داریم.
سائنسدان کہتے ہیں کہ ان شہاب ثاقب کی ضرورت ہے زمین کو.
سائقے ضرورت در خائم گفتا،
جو کڑکتی ہوئی بجلی ہے اس کی ضرورت ہے زمین کو.
یہ ہمیں اندازہ گیری،
اور یہ جو کڑکتی بجلی ہے شہاب ثاقب ہے گردش میں، یہ سب ایک اندازے کے تحت چل رہی چیز.
یہ کتابی ہے بنا نام نجوم برائے ہمیں،
ایک کتاب ہے جس کا عنوان ذہن فارسی میں ہے کہ نجوم سب کے لیے،
ستارہ شناسی برامن،
یعنی ستارہ کی پہچان، ستاروں کی شناخت سب کے لیے، آسٹرونومی فور آل، اس طرح
سے ہم آمدیم فنی نہ نوشتیم، آسان نوشتیم، مطالعہ کنید ببینید چه خبر ہے اون بلا.
اور ان لوگوں نے آ کے اس کتاب کو بہت آسان کر کے لکھا کہ دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے.
من یادم هست شاید 18-19 ساله بودم.
من ظاهرا 18-19 سال کا تھا اس وقت.
من چندین کتاب راجع به ستاره شناسی مطالعه کردم. من کتاب از اونو.
اور اس عمر میں میرے پاس چند کتابیں تھیں جو اسی سے متعلق ستاروں سے متعلق ہیں.
وہ مطالعہ کریں.
پڑھنا چاہیے ہمیں، مطالعہ کرنا چاہیے.
حالا ببینید این دلیل نجوم برای همه چی میگه؟
اس کتاب میں جو بیان کیا گیا ستارہ شناسی سب کے لیے ہونی چاہیے، تم کیا بیان ہوا؟
اون چی که در این کتاب ها آمده محصل تجربیات علمی دانشمندان ها.
یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو باتیں ان کتابوں میں آئی بھی ہیں یہ سائنسدانوں کی علمی تحقیقات کا نچوڑ ہے.
خوب گوش کنید، وحشتناکه.
غور سے سنیے گا.
اگر اون میزان نبود،
اگر میزان نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہ اب سائنسدان بیان کر رہے.
در اطراف خورشید و زمین هزارها میلیون شعاع وجود داره.
بیان کر رہے سائنسدان کے زمین اور سورج کے اطراف میں اربوں شہاب حرکت میں،
ہزاران ملین
شاید خربوں میں بات چلی جائے گی، خربوں کی تعداد میں جو ہے وہ
موجود تر الان ہاں،
یعنی ابھی موجود ہیں. زمین اور سورج کے اطراف میں خربوں شہاب موجود ہیں.
نہ ہستا کہ زمین ہر چجور به وجود بیان فرنا داریم.
خب زمین کیسے وجود، یہ کیسے وجود میں آپ نے اس پہ بات نہیں کر رہے.
شعاب سانگا چگونے پہ وجود بھی ہیں تو ان کار
ابھی ہم اس پہ بات نہیں کر رہے کہ یہ شعاب ساقب کیسے بنتے ہیں، ہم اس پہ بات نہیں کر رہے.
ان کار رہے کہ زمین بے علت
قوزانوں کی علمی تحقیقات کا نچوڑ ہے.
خوب گوش کریں، وحشتناک ہے.
غور سے سنیے گا، وحشتناک.
اگر اون میزان نبود،
اگر میزان نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہ اب سائنسدان بیان کر رہے.
در اطراف خورشید و زمین هزارها میلیون شعاب وجود داره.
بیان کر رہے ہیں سائنسدان کے زمین اور سورج کے اطراف میں اربوں شہاب حرکت میں،
ہزاران ملین
شاید خربوں میں بات چلی جائے گی، خربوں کی تعداد میں جو ہے وہ
موجود تر الان ہاں،
یعنی ابھی موجود ہیں. زمین اور سورج کے اطراف میں خربوں شہاب موجود ہیں.
نہ ہستا کہ زمین ہر چجور به وجود بیان فرنا داریم.
خب زمین کیسے وجود، یہ کیسے وجود میں آپ نے اس پہ بات نہیں کر رہے.
شعاب سانگا چگونے پہ وجود بیان تو ان کار رہے.
ابھی ہم اس پہ بات نہیں کر رہے کہ یہ شعاب ساقب کیسے بنتے ہیں، ہم اس پہ بات نہیں کر رہے.
ان کار رہے کہ زمین به علت قوه جاذبه خود هر روز میلیون ها از این سنگ ها را به طرف خود میکشونه.
اور یہ جو خربوں شہاب موجود ہیں زمین اور سورج کے اطراف میں، زمین اپنی گریویٹیشنل فورس کے نتیجے میں ان میں ملینز آف شہاب کو ہر روز اپنی طرف جذب کرتی ہے.
ہزارہ ملیون اصلا ملیون ها ہر روز ذرے به طرف زمین کشیده ہیں.
خربوں کی تعداد موجود ہیں، زمین ہر روز اپنی قوت جاذبہ کے تحت لاکھوں شہاب کو اپنی جانب جذب کرتی ہے. اگر یہ جاذبہ کا قوت گریویٹیشنل فورس نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟
تو ایک تگر میاد ببینید چه بساتی را میفته،
ایک ذرا سی سنگواری وہ ہو جاتی، جالے باری ہوتی ہے، اولے باری ہو جاتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی ذرا سا اولا کتنا ہوتا ہے اس کا اندازہ سائز، وہ انسانی سروں پہ پڑتا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے؟
حالا سنگ های چند برابر نمیدونم قلعه ایورست پرتاب میشه به زمین.
اب اگر تصور کیجئے کہ اولے باری میں اس طرح سے ہو جاتا ہے تو پھر اگر آسمان سے بڑے بڑے پتھر گرتے تو کیا ہوتا؟
چمیشے
کیا ہوتا انسان کا؟
دور زمین ایک چیزی رو قرار داتے،
خدا نے زمین کے گرد ایک چیز کو بیان رکھا ہے.
سرعت این سنگا چقدر جالب،
یہ جو پتھر شہاب جو حرکت میں ہیں ان کی اسپیڈ کیا ہے؟
سرعت این سنگ ها به قدری زیاد است که گاهی تا 70 کیلومتر در ثانیه.
یه پتر حرکت کرده و شعاب پتر حرکت کرده و یک سیکنڈ میں 70 کیلومتر کا فاصلہ ہے،
یعنی در دقیقه 4200 کیلومتر سرعت،
یعنی ایک منٹ کے اندر 4200 کیلومتر کا فاصلہ ایک شعاب ساقب طے کر لیتا ہے. ایک منٹ کے اندر 4,200
ملین شاہب ثاقب پہ زمین مہر ہے.
اب سوچئے کہ یہ بات ہو رہی صرف ایک شاہب ثاقب کی, اس کی اسپیڈ پہ بات ہو رہی ہے کہ ایک منٹ کے اندر 4,200 کلومیٹر, تو خربوں شاہب ثاقب موجود ہیں جو اسی رفتار سے حرکت میں.
بھی 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 خبر ہے,
سوچئے کیا ہے,
ہزاران ملیون و ملیون ها به طرف زمین دارن میان با سرعت 4,200 کیلومتر در دقیقه.
بس خربوں شہاب موجود ہیں, ان میں سے لاکھوں شہاب ہر روز زمین کی قوت جاذبہ کے تحت سفر طے کر رہے ہیں اپنا, اور اسپیڈ کتنی ہے 4,200 کلومیٹر ایک منٹ کے اندر.
قریب 300,000 کلومیٹر ساعت,
تقریباً 3,00,000 کلومیٹر ایک گھنٹے کے اندر کا فاصلہ طے کر دیتے ہیں.
ببینید چه خبر میشه, اینا دارن به طرف زمین میان.
اب یہ لاکھوں شہاب ہر روز زمین کی قوت جاذبہ کے نتیجے میں زمین کی طرف آ رہے ہیں,
و به علت همین سرعت, باید این سرعت رو داشته باشه, به علت همین سرعت در برپس از برخورد با جو زمین نہ تنہا دا بلکہ از حرارت سفید میشه.
اور چونکہ اسی اسپیڈ کے ساتھ زمین کی طرف آ رہے ہیں, تو جیسے ہی زمین کی فضا میں وارد ہوتے ہیں نتیجے میں کیا ہوتا ہے, گرم ہو جاتے ہیں, اور نہ فقط گرم ہو جاتے ہیں بلکہ حرارت سے سفید ہو جاتے ہیں.
سفید زغال و دیدید
آپ نے
روش سفیدی قرار میں اینٹ روش
آپ نے کوئلے کو دیکھا ہوگا, جب اسے جلایا جاتا ہے کالا ہوتا ہے, اس کے بعد وہ انگارہ بنتا ہے, لال ہو جاتا ہے, پھر جب وہ آہستہ آہستہ بجھنے کی طرف آتا ہے تو سفیدی آ جاتی ہے.
سرعت اونقدر زیاد, جب زمین اونقدر مقاوم که این استکاک چنین حرارت ایجاد,
یعنی وہ اتنی سپیڈ سے آ رہے ہیں 4,200 کلومیٹر پر منٹ کی سپیڈ سے آ رہے ہیں, زمین کی اندر اتنی ریزسٹنس موجود ہے کہ جیسے ہی دونوں ایک سطح پر آتے ہیں ٹکراتے ہیں وہ
قبل از رسیدن به زمین خاکستر,
نتیجے میں زمین تک پہنچنے سے پہلے خاکستر میں تبدیل ہو جاتے ہیں. خاک
بعد البته بعضی از مواقع سنگ ها اونقدر بزرگه که تکیش به طرف زمین میاد.
البته بعد آواز آپ نے سنا ہوگا کہ شاہب ثاقب کا ٹکڑا کہیں زمین پر ٹکرا گیا, اس وجہ سے کہ اس کا حجم اتنا زیادہ تھا کہ خاکستر ہونے کے باوجود اتنا ٹکڑا زمین تک آیا.
حالا ببین اگر جب زمین نمی بود چه می شد؟
اگر یہ زمین کی فضا نہ ہوتی جو خدا نے بنائی ہے
تو کیا ہوتا؟ سماء رفعها ووضع المیزان,
خداوند عالم نے آسمانوں کو بلند کیا ہے اور اس میں میزان قرار دیا ہے.
و السماء رفعها ووضع المیزان, این شهاب ها چه می کردن؟ اگر اینا گداخته با خاکستر نمی شدن به زمین می خوردن چه می شد؟
اگر یه شهاب اسی سپیڈ سے آتے رہتے اور یہ خاک میں تبدیل نہ ہوتے اسی طرح گرم رہتے پھر کیا ہوتا؟
روز چندین میلیون سنگ به طرف
روزانہ لاکھوں ایسے پتھر زمین کے سر ٹکراتے آتے.
آیا انسان ہی میمون؟
اس نتیجے میں کوئی باقی بچتا؟ انسان
شجر ہی میمون؟
کوئی درخت باقی بچتا؟
زراعت ہی میمون؟
کوئی فصل باقی بچتی؟
اصلا این شهاب ها که می آمدن آیا دریایی میمون؟ سمندری میمون؟
این شهاب ها که زمین سے ٹکرانے کے بعد نہ دریا بچتا نہ سمندر بچتا.
السماء رفعها ووضع المیزان, برای اینکه حیات فردی و اجتماعی پایدار بمونه,
فر انفرادی اور اجتماعی زندگی ثابت رہے,
میزانی قرار
ایک میزان بنائے,
مقرراتی قرار,
قوانین بنائے
که حیات حفظ بشه,
تاکہ ان قوانین و مقررات کے ذریعے سے انسانی حیات باقی
بچے, این بشر بمانه
اور یہ انسان بچ جائے.
حالا در جب زمین چه محافظی بر ماها درست کرده خود؟
خداوند عالم نے زمین کی فضا میں ہمارے لیے کتنا بڑا محافظ رکھا ہے.
یکی از چیزهایی که هست سائقه است,
اور ان چیزوں میں سے جو زمین کی حفاظت کرنے والی چیز ہے وہ سائقہ ہے, یعنی وہ کرتی بھی بجلی.
یہ کتابی ہے به نام دانستنی های جهان علم,
ایک کتاب ہے جس کا عنوان ہے کہ علم دنیا کی جاننے والی باتیں.
دیدید وقتی سائقه میزنه همه همون وحشت بتونه,
جب یہ بجلی کڑکتی ہے تو ہم سب خوفزدہ ہو جاتے ہیں,
نمیدونیم تو عالم بالا داره چی میگه,
ہمیں نہیں پتا کہ اس وقت اوپر کیا ہو رہا ہے,
داره چه میکنه با این سائقه ها.
خدا ان سائقوں کے ذریعے کڑکتی بجلیوں کے ذریعے کیا کام انجام دے,
برای اینکه من و تو زندگی کنیم زمین زراعت بدهد، معادن به فعلیت برسن، این سابقات ضروریه.
ہم جس بجلی سے ڈر رہے ہیں وہی بجلی اس لیے کہ ہماری زمین پہ فصل اگ سکے، ہماری زمین کے اندر چھپے ہوئے معدنیات اپنے حقیقی اس تک پہنچ، حقیقت تک پہنچ سکے، ہماری زندگی چلتی رہے.
میزان والسماء رفعها ووضع الميزان،
یہ سب ایک میزان ہے.
در اون کتاب دانستانی های جهان عرب میگه که درست است که سائقه مانند بسیاری از سفانه طبیعی دیگر حوادث شوم می بار می آورد.
اسی کتاب میں جس میں جہاں نیل کی جاننے والی باتوں کا جو ٹائٹل ہے اس کتاب کا، اس میں لکھا گیا کہ بات صحیح ہے کہ جو کڑکتی ہوئی بجلی ہوتی ہے، دوسری جو نیچرل حوادث ہوتے ہیں، طبیعی حوادث ہوتے ہیں، اس کے تحت اس سے بھی بعض دفعہ نقصانات دیکھنے میں آتے ہیں.
اما ان حقیقت رو که دانشمندان ثابت کرده اند نیز باید در نظر داشت که حیات نباتی بدون آن محاله.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پہلو کو بھی دیکھنا چاہیے کہ سائنسدانوں کے نزدیک یہ بات قطعی ہے کہ اگر یہ بجلی نہ کڑکے تو زمین کے اوپر کوئی سبزہ اگ نہیں سکتا.
والسماء رفعها ووضع الميزان، حالا چطور توضیح
کس طرح ہے بجلی کا زمین کی سبزی سے کیا تعلق ہے؟
80% جو زمین را ازوت تشکیل میده. خوب گوش کنید،
ازوت
ماده.
بیان کیا گیا اس کتاب کے اندر کہ زمین کا 80% حصہ ازوت، مجھے نہیں معلوم کیا چیز ہے، ایک مادہ ہے، ایک مادہ ہے جس کا نام ازوت کے نام سے بیان کیا گیا اس کتاب میں، اس سے خلق ہوا ہے زمین کا 80% حصہ اس میں مشتمل ہے. اطراف زمین، زمین کی فضا کی بات ہو رہی ہے کہ زمین کی فضا کا 80% حصہ ازوت سے بنا ہے.
ازوت یعنی بر روی هر کیلومتر مربع از کره زمین 8.6 بلیون تن ازوت وجود داره.
یعنی زمین کے جو اطراف میں فزکس جس نے پڑھی وہ سمجھ جائے گا. ٹھیک، تو انہوں نے بیان کیا کہ زمین کے اطراف میں جو 80% حصہ ہے وہ اس مادے سے وجود میں آیا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین کے ہر کلومیٹر مربع پر 8.6 ملین ٹن ازوت موجود ہے. ہر مربع کلومیٹر پر 8.6 ملین ٹن یہ مادہ موجود ہے.
این ازوت که برای تغذیه نباتات، این ازوت برای تغذیه نباتات کمال ضرورت شده.
اور یہ بیان کر رہے ہیں سائنسدان آگے کہ یہی ازوت جو ہے وہ نباتات کی تغذیه کے لیے، حیات کے لیے ضروری ہے.
یعنی اگر اون نباشه نباتی ندارید.
اگر اون نہ ہو، یہ ازوت نہ ہو تو یہ نبات نہیں اگ سکتے. جب نبات
نہیں اگتا چه مقرراتی به صورتی که در جب موجود است قابل حل نیست. این ازوت به طوری که در جب موجوده این حل نمیشه.
از رو بارتا سنیے کس بات پر، یعنی زمین کے اطراف میں ایک لیئر سمجھ لیں، ایک مادے کی لیئر ہے جس کو ازوت کا نام دیا سائنسدانوں نے. کہا کہ یہ ہر مربع کلومیٹر پر 8.6 ملین ٹن کی تعداد میں موجود ہے. اگر اس کا زمین پہ اگنے والی فصل کے لیے ہونا ضروری ہے، لیکن اگر آسمان بھی رہے تو زمین پہ حل نہیں ہو سکتی یہ چیز.
قابل حل بنابراین بدان صورت غیر قابل استفاده.
اب زمین کی ضرورت ہے آسمان کی، زمین کی فضا میں، اس عالم میں قابل حل نہیں، زمین میں حل نہیں ہو سکتی.
نباتات هم گندم و جو و برنج و انبه و نمیدونم آلو و دالو و همه نیاز دارن.
اور جتنی بھی سبزیاں ہیں سب کو، پھلوں و سبزیوں کو، اجناس کو، اس مادے ازوٹ کی ضرورت ہے جو آسمان پر جب تک ہے، فضا میں جب تک ہے، وہ زمین پہ حل نہیں ہو سکتا.
قابل حل نہیں چنی
زمین میں حل مل نہیں سکتا، مکس نہیں ہو سکتا.
برای که نباتات بتوانن آن را جذب کنن،
اور زمین کی جو نباتات ان کو ضرورت ہے اس کو جذب کرنے کے لیے،
باید همانند غذایی که ما میخوریم که فعل و انفعالات شیمیایی در اون رخ میده
اور جس طرح ہم کوئی کھانا پکاتے ہیں اس کے اندر کام کرتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر کیمیکل کمپوزیشنز وغیرہ بنتی ہیں ریاکشنز ہوتے ہیں
تا قابل جذب بشه
تاکہ ہمارے جذب کے قابل بن سکے چیز
بیرے تو میدے میں اسو ایک فعل و انفعالاتی در
اور ہمارے میدے میں آنے کے بعد پھر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں
قند ایک طرف بیرے چربی ایک طرف بیرے
اس کے بعد اس میں گلوکوز ایک طرف آ جاتا ہے چربی ایک طرف چلی یعنی پوری جو غذا ہم کھاتے ہیں اس میں ہر چیز اندر جا کے جز جز میں تبدیل ہو جاتی ہے
ان سائقے کچھ کو نہیں
توجہ کیجئے
با فعل و انفعال بسیار شگفت انگیز ان تحول رو ممکن میکنے
یہی جو سائقہ ہے جو کڑکتی ہوئی بجلی ہے یہی یہ کام کرتی ہے کہ جب یہ کڑکتی ہے تو یہ اوزون کی لیئر جو ہے ان کے اندر کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں زمین میں چلتا
ہے سائقے معدے ازوت ہے
یعنی اس طرح سمجھ لیں کہ یہ جو کڑکتی ہوئی بجلی ہے یہ اوزون کا معدہ ہے
کہ اگر ان معدے فعل و انفعالات شیمیائی میں وجود بھی آ
تاکہ اس معدے کے اندر کیمیکل ریئیکشنز جو کچھ بننے ہیں وہ ہو جائیں
و بعد حل بشے
اور پھر وہ جذب ہو جائے زمین کے اندر
حال چجور حل میشه توضیح میده
کس طرح حل ہوتا ہے کس طرح جذب ہوتا ہے
در مسیر این آذرخش یعنی همین سایقه ها
اسی بجلیوں کے راستے میں
حرارت مولکول های هوا به 30,000 درجه میرسد
اسی کڑک بجلی کی جو راستہ ہے اس کے اندر جو مولیکیولز ہوا کے مولیکیولز کا درجہ حرارت ہے وہ 30,000 تک پہنچ جاتا ہے
این حال حرف شما در این حرارت ازوت با اکسیجن هوا ترکیب میشه
اور اس حرارت کے اندر ازوت جو مادہ بیان کیا گیا تھا یہ اکسیجن میں جذب ہو جاتا ہے مل جاتا ہے
درست وقتی که جذب شد مخلوط شد تبدیل میشه به از اکسید ازوت
اور جب یہ ازوت کا مادہ اکسیجن میں جذب ہوتا ہے تو یہ تبدیل ہو جاتا ہے
وقتی که شد اکسید ازوت قابل حمل در آب میشه
اور جب یہ آکسید ایسیڈ بن جاتا ہے ظاہرا تو پھر یہ پانی میں حل ہونے کے قابل ہوتا ہے
وقت ابرا میگه میری دنبالا
اس کے بعد پھر بادلوں کو خدا بھیجتا ہے پیچھے پیچھے
بے باری
اور بادلوں سے کہتا ہے جاؤ برسو
ہر قطرے بارانی که به زمین می آید با خود مقداری از ازوت اکسید شده را به زمین می رسانه نباتات تغذیه می کنند
سمجھ آگیا آپ درود بھیجا ہمارا جن کو تھوڑا سا وضاحت ان کے لیے بیان کر سکوں جب یہ آکسیجن کے ساتھ ملا اس حرارت کے نتیجے میں 30,000 ڈگری سینٹی گریڈ کے نتیجے میں حرارت آکسیجن سے ملا آکسیڈ بنایا اس نے وہ آکسیڈ اب پانی میں حل ہونے کے قابل بن گیا اب خدا نے بادلوں کو بھیجا بارش برسائی ہر قطرے کے ذریعے سے یہ آکسیڈ زمین تک آیا اور زمین کی حیات کا حصہ یہ ہے جو خدا نے بیان کیا کہ اس نے آسمانوں کو رفعت عطا کی اور میزان پر
اکسید ازوت که به زمین میاد اسید نیتریک درست میشه
اب اس اکسید کے ذریعے جو ہے وہ ایک اور چیز بنتی ہے
این اسید نیتریک به خاک حمله میکنه
اب جو چیز بنتی ہے وہ اسید نیتریک ہے زین میں نام نائٹرک ایسیڈ
به مواد معدنی خاک حمله میکنه
نائٹرک ایسیڈ جب بن جاتا ہے تو اس کے بعد وہ اب آگے زمین کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے
بعد که حمله کرد تازه برای گیاهان نیترات های قابل جذب تولید میکنه
اور یہ نائٹرک ایسیڈ زمین پر حملہ کرنے کے بعد پودوں کے لیے ایک اور چیز کو پروڈیوس کرتا ہے
این همون سائقه ایست که من تو ازش میترد
یہ وہی بجلی تھی اسی کا کام ہے جس سے ہمارا ڈر جایا کرتے ہیں
این همون سائقه ایست که وحشت میکنه
یہ وہی بجلی ہے جس سے ہم ڈر جاتے ہیں وحشت زدہ
ہوتا ہے والسماء رفعها ووضع المیزان
پس آسمانوں کو اس نے بلندی عطا کی اور میزان قائم کیا ہے
نتیجان کے ان کاخ با عظمت کیهان
پس نتیجہ یہ کہ خدا اندر علم کی اس کائنات کا عظیم
محل اساس یک قاعده و قانون و میزان بنا نهاده
یک قاعده قانون و میزان کے اوپر قائم
ہر چیزی در اندازه گیری یہ مقدری
اور ہر چیز کا اپنا ایک اندازہ ہے
در این خاک اصلی در حرکت
اور اس کے اس محل کے اندر یہ تمام چیزیں حرکت کے اندر
در جب زمین آن او عضد موجود باشه. این عضد باید چه فعل و انفعالاتی بشود، همه اینا میزانه.
یعنی زمین کے اطراف میں وہ ازوٹ کی لیئر یا وہ مادہ موجود ہو، پھر وہ اس طرح سے آکسیجن کے ساتھ مل رہا ہے، پھر اس طرح سے زمین تک آئے، سب میزان ہے.
خورشید اگر حرارتش بیشتر بشه آن میشود.
اگر حرارت خورشید بڑھ، خورشید کی حرارت بڑھ جائے تو یہ ہو جائے.
اگر کم بشود آن میشود.
سورج کی شعاعوں کی تابناکی کم ہو جائے تو کیا ہوگا؟
یا آتش گرفتن دریاها یا انجماد همه چیز.
یعنی یہ ساری چیزیں جم جائیں گی، یہ ساری چیزیں ابلنا شروع ہو جائیں گی.
اگر این جب زمین نبودی سنگ ها میبارید چه میشود؟
اگر زمین کی اٹماسفیئر نہ ہوتا، یہ اس کی فضا نہ ہوتی، تو پھر شہاب ثاقب زمین پہ آ کے ٹکراتے رہتے.
اگر سائقہ نمی آمدن چه می شود؟
اگر یہ بجلیاں نہ گڑکتی تو پھر کیا ہوتا؟
تو رب خدا یہ دنے گندم بھی روئی.
خود بتائیے انصاف سے کہ اگر یہ سب نہ ہوتا تو ایک گندم کا دانہ بھی زمین میں اگتا.
والسماء رفعها ووضع المیزان. ولذا در یک جا داره انا کل شیء خلقناه بقدر.
اور قرآن کریم میں ایک جگہ خدا نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے ہر شے کو اندازے کے ساتھ پیدا کی، خلق کیا ہے.
این جہاں چقدر آفتاب میخواد،
یعنی یہ اندازہ کیا ہے کہ اس زمین کو کتنی سورج کی روشنی کی ضرورت ہے،
فعل و انفعالات در عدد چگونه صورت میگیره،
اس کے اندر کس طرح سے کام انجام پاتے ہیں.
یادتان باشه دو تا سه تا نمونه از میلیاردها نمونه قانون گفتیم.
ذہن میں رکھیے گا کہ ہم نے خربوں نمونوں میں سے، مثالوں میں سے فقط دو مثالوں کو بیان کیا.
دو تا مثال رو گفتیم پیش با افتاده،
یعنی وہ مثالیں بھی ایسی جو بہت سادہ سی مثالیں
پیش با افتاده. بابا 800 تا آیه راجع به طبیعت در قرآن داریم.
قرآن کریم میں 800 آیتیں جو نیچر کو بیان کر رہی ہیں، طبیعت کو بیان کر رہی ہیں.
800 آیه در قرآن راجع به طبیعت ما داریم.
800 آیتوں میں نیچر کا بیان ہے.
به کدومش ما رسیدیم؟
ہم نے آج تک کس کو غور سے پڑھا ہے، کس پہ؟
اِنَّا خَلَقْنَاهُ كُلَّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ.
ہم نے ہر شے کو اندازے کے ذریعے سے خلق کیا.
منتها این قدر عادلانه است.
اور یہ جو اندازہ ہے یہ عادلانہ ہے، عادل پر مبنی ہے.
پیغمبر اکرم فرمود بالعدل قامت السماوات و الارض.
رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ عدل کے ذریعے سے آسمان اور زمین قائم ہے.
ما بعضا این عدل رو میاریم تو مسائل اجتماعی، درسته؟
ہم اس عدل کو فقط اجتماعی معاملات میں دیکھتے ہیں کہ وہ بھی صحیح ہے.
میاریم تو مسائل اقتصادی، درسته؟
ہم اقتصادی مسائل میں ڈھونڈتے ہیں وہ بھی صحیح ہے.
تو مسائل سیاسی میاریم، درسته؟
سیاسی مسائل میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی صحیح ہے.
اما همین بالعدل قامت السماوات و الارض تو مسائل تکوینی و خلقتی هم هست.
لیکن فقط یہ عدل کا تعلق اجتماعی، سیاسی، اقتصادی مسائل سے ہی نہیں ہے فقط، بلکہ آسمان اور زمین کی خلقت اور اس کا قائم رہنا یہ عدل کے ذریعے.
پس تا اینجا چی گفتیم؟
یہاں تک ہم نے کیا بیان کیا؟
تا اینجا گفتیم که در جهان تکوین و این کاخ با عظمت آفرینه یک میزان با.
بس یہاں تک ہم نے جو چیز بات بیان کر دی وہ یہ کہ اس پوری کائنات کے اندر، عالم تکوین کے اندر میزان پائے ہیں.
بدون میزان نہ،
کوئی بھی شے میزان کے بغیر نہیں ہے.
درست؟ صحیح تھا. پس در جہان تکوین میزان پس،
عالم تکوین میں میزان ہے.
بس سماعات این که تکرار نہیں کنم، میخوام اگر سورہ الرحمن رو خوندید این آیه رو که ببینید باتون و دلتون آره کار داشته باشه، تحول اینجا.
میں بار بار اس آیت کی تکرار کر رہا ہوں اس لیے کہ جب آپ سورہ الرحمن پڑھیں، اس کی تلاوت کر رہا ہوں، اس آیت سے گزرے تو آپ کے دل میں تحول آئے کہ کیا.
والسماء رفعها ووضع الميزان.
والسماء، اور ہم نے آسمانوں کو رفعت عطا کی، بلندی عطا کی، اور میزان کو
پڑھا. اللہ خواہیم گفتا
بیان کریں گے اس کا انشاءاللہ.
بعدش تیرے اللہ تتقوف المیزان بے کار داریم ما.
اس آیت کو کیوں بار بار بیان کر رہا ہوں؟ چونکہ اس سے آگے ایک ٹکڑا ہے جس کو بیان کرنا ہے.
بله کار داریم، ما خواهیم رسید،
پہنچیں گے انشاءاللہ.
نمیخوام زود تمام بکنم کار رو. خب حالا تا اینجا راجع به نظام تکوین بود و این کاخ با عظمت کیهانی.
یہاں تک عالم تکوین سے ہماری بحث کا تعلق تھا اور خدا کی اس عظیم محن سے متعلق بات تھی.
از این میزانی که در جهان تکوین هست میخوایم یه نتیجه تربیتی هم بگیریم.
یہ جو عالم تکوین میں میزان قائم ہے اس سے ہم ایک تربیتی نتیجہ مطلبی نکالنا چاہتے ہیں.
در راجع به آسمان بحث میکنه،
آسمان سے متعلق خدا بحث
کر رہا ہے. و سما رفع و وزن میزان،
یعنی بات ہو رہی ہے آسمان کی کہ ہم نے آسمان کو بلندی عطا کی اس میں میزان کو رکھا.
یعنی بشر یادت باشه ہمیں جو میزان ہے،
یعنی انسانوں کو متوجہ کر رہا ہے خدا کہ دیکھو ہمیشہ یاد رکھنا کہ ہر جگہ میزان قائم ہے.
تو جامعہ باید میزان
باشه. اب اگر یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ اگر عالم بالا میں اوپر کی دنیا میں میزان قائم ہے تو یہ میزان ہر جگہ قائم ہونا چاہیے.
در مرتبہ تشریعی میزان ہے.
پھر جب عالم تکوینی میں نظام میزان قائم ہے تو عالم تشریعی میں بھی ہونا چاہیے.
در مرتبہ تشریعی میزان ہے.
تشریعی مقام پر بھی میزان ہونا
چاہیے. مقررات الہی میزان دارد.
خداوند عالم کے جتنے احکام ہیں سب میں میزان ہے.
مقررات دارد.
اصول ہیں سب کے.
اما بشر یہ میزان
ایک جگہ ایسی جہاں میزان نہیں ہے.
انہوں نے کیا دست دیا؟
اور وہی کہ جو تمہارے پاس تمہارے اختیار میں.
بس ہمارا رفع و وزن میزان چلا ہمیں قرار نکردن تا اینکہ اللہ تحت خوف میزان.
یعنی اے انسانوں میں نے یہ سارا کام کیا، اس پوری کائنات کو میزان پر خلق کیا تاکہ تم سیکھ سکو کہ میزان میں کوئی خرابی نہ کرو. اللہ تطغوا فی المیزان.
آره تو غیان در میزان نداشته باشی، یعنی کم فروشی نکنی، گران فروشی نکنی، جنس تقلبی ندی، تو اداره بازی در نیاری، کار ارباب رجوع رو را بیندازی. بله
یعنی میں نے اس عالم کو میزان پہ خلق کیا اور اب تمہیں حکم دے رہا ہوں اللہ تدغو، طغیان نہ کرنا میزان کے اندر، یعنی کسی سے کم فروشی نہ کرنا، کسی کا حق نہ مارنا، اپنے ادارے میں کاموں میں کوتاہی نہ کرنا، کسی جگہ کوئی کمی نہ کرنا.
خیلی سی بستا
بہت خوبصورت چیز ہے.
بس سما رفعها و وضع المیزان،
یہ بات آسمان سے شروع کی، عالم تکوین سے شروع کی بات.
ببین یک بار بہ ہم میخورے،
یعنی تم اس آسمان کو اس نظام کو دیکھنا، کبھی ایسا ہوا اس میں کوئی نقص واقع ہوا ہو، کبھی کوئی خلل پیش آیا ہو؟
نہ
کبھی ایسا نہیں ہوگا.
بابا انصاف بده، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارم تا تو نامی به کفاری و به غفلت نخوری، همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار. شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. الله تتقو فی المیزان،
یعنی پورا عالم کائنات کا نظام بنایا ہے میزان کے اوپر، اس کے بعد حکم دے رہا ہوں کہ دیکھو میزان سے نہ ہٹنا، تو غیان نہ کرنا، پوری کائنات میزان پر قائم ہے. پھر جو شیر اعلیٰ نے پڑھا تھا اس کے اندر یہ تھا کہ پوری زمین آسمان یہ گردشیں افلاک سب گردش میں ہیں تاکہ زمین پہ کچھ گندم ہو گئے اور تم نان کھا سکو، لیکن خیال کرو کہ غفلت کے ساتھ نہ کھاؤ. اس کے بعد یہ تمام کائنات کا نظام تو خدا کے تابع ہے، اس کی فرما برداری کر رہا ہے. انصاف نہیں ہے کہ جو اس پوری کائنات کے نظام کو چلا کر تمہیں گندم فراہم کر رہا ہے تم اس کی اطاعت نہ.
یادتون باشه در این بحث میخوایم بکنیم راجع به میزان در قیامت ها.
ہم اس میزان سے قیامت کو بات کرنا چاہ رہے ہیں،
ولی از تکوین گرفته تا جامعه تا تکوین تا قیامت.
یعنی ہم اس کو شروع کیا ہے کہ تکوینی معاملات سے شروع کیا، عالم تکوین سے پھر عالم تشریح اور پھر آخرت تک ہم لے کے جائیں گے.
ما خیال میکنے میں ہم ربط نداره،
ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا آپس میں تعلق نہیں ہے.
ببین خدا چجور ربطش داره میده و سماع رفعها و وضع میزان اللہ تدخوف النقط به هم مرتبطه.
یہ عالم تکوین، عالم تشریح، عالم آخرت یہ سب ایک دوسرے سے متصل ہیں، جڑے ہوئے ہیں. جیسے خدا نے بھی بیان کیا عالم تکوین کا مرحلہ والسماء رفع ووضع المیزان، اس کے بعد عالم تشریح کا حکم ہے کہ دیکھو طغیان نہ کرنا. اس پر
حالا دوست دارید یه قدری یه نگاه تفسیری بکنیم به این سوره؟
تھوڑا سا تفسیری نکات بیان کرتے ہیں.
تفسیری
نگاہ سے بیان کرتے ہیں.
الرحمن زیاد میکنید دیگه این رو ده
پڑھتے ہیں ہم سورہ کو.
متاسفانه تو فواتح این آیه رو این سورہ رو میکنم وقتی هم که میخوام بگه کار تمام شد، یعنی قرآن خونمون هم تمام شد.
یعنی افسوس کی بات یه که هم
نمیدونم بعدی
جا همین سیاسی میکنم.
خب
معمولاً ایران میں جو ہے وہ جب کسی کی فوتگی ہو جاتی ہے تو وہاں سورہ رحمان کی تلاوت ہوتی ہے. میں نے آگا کہہ رہے ہیں یہاں بھی ہوتا ہے, میں نے کہا یہاں سورہ یاسین پڑھیں گا.
یک کسی هم که مریضه تو رخت خواب افتاده میبینه میگه بوی الرحمن میده.
یعنی جب کوئی مرنے والا ہوتا ہے مرنے کے نزدیک ہوتا ہے مر چکا ہوتا ہے پھر اس کو رحمان کی باتیں یاد کرتا ہے
الرحمن بوی الرحمن میده. آخر سوره ای که خونده میشه ولی که همه چیز تمام شد ولی نامه همین الرحمن.
اور اس کے بعد سوره کے آخر میں آتا ہے کہ ہر چیز ختم ہو گئی فنا ہو گئی بس کی
در حالی که الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان و الشمس و القمر و بحسبان و النجم و الشجر و یسجدان همین رو میگه و السماء رفعها و وضع المیزان الله تخوف المیزان من رحمان. گوش کنید این نکته
توجه سے سنیے گا چیزوں کو.
اینو قبلا هم گفتم اگر گفتم مهندس تدریس میکنه چی رو تدریس میکنه؟
اگر من آپسے کہوں کہ ایک انجینئر آگے کچھ پڑھائے کیا پڑھائے گا؟
هندسه
ظاہرے انجینئرنگ کے بارے میں پڑھائے گا.
اگر گفتم دکتر پزشک تدریس میکنه چی تدریس میکنه؟
اگر پوچھا جائے کہ ڈاکٹر آگے کہیں پڑھاتا ہے تو کیا پڑھائے گا؟
اگر گفتن حقوقدان تدریس میکنه چی تدریس میکنه؟
اگر کوئی لائر آئے گا اور وہ کچھ پڑھانا چاہے گا تو کیا پڑھائے گا؟ لا سے متعلق چیزیں پڑھائے گا.
اگر گفتن ریاضی تدریس میکنه چی تدریس میکنه؟
کسی کی فیلڈ جو ہے وہ میتھمیٹکس ہو وہ کیا پڑھائے گا؟ میتھمیٹکس پڑھائے گا
چی تدریس میکنه؟ ہم نے کی بات آتے دیکھیں
یعنی کیا پڑھائے گا؟ جو جانتا ہے وہی پڑھائے گا.
خدا در تعلیمش الرحمن به عنوان العلیم نیست من رحمان.
یعنی یہ بہت باریک نقطہ اس کو سمجھیے گا.
یعنی درس من درس رحمت ہے.
یعنی کہا کہ جو پڑھانے والا آئے گا وہ کیا پڑھائے گا؟ جو وہ جانتا ہے وہ پڑھائے گا, اسی انداز سے پڑھائے گا جو وہ ہے. یہاں خدا مند عالم نے جو شروع کیا ہے پڑھانا, یہ نہیں کہا کہ علیم, اپنا تعارف علیم کے طور پہ نہیں کروایا, کہا الرحمان. میں رحمان یعنی اپنی جو صفت بیان کی اور جو پڑھانے کا انداز بیان کیا وہ رحمانیت کا انداز ہے.
درس من رحمانیت
یعنی میرا درس رحمانیت کا
درس. کلاس من رحمانیت
میری کلاس رحمان کی.
حرف من رحمانیت
یعنی بات رحمانیت کی وقت ہیں.
خب این رحمانیت اقتضا میکند که تو رو خواهد
میری اس رحمانیت کا تقاضا یہ تھا تو میں انسانوں کو خلق کروں.
اللہ مول بیان
اور اس کے بعد پھر رحمانیت کا تقاضا کیا ہے کہ تمہیں بیان سکھاؤں باتیں سکھاؤں علم سکھاؤں.
اینجا اینجا و اثر رحم میکنه اثر رحم میکنه و شمس و القمر و یسجدان.
اس کے بعد انسان کی گفتگو کو روک کر آگیا خداوند عالم کائنات کی گفتگو پہ. بشر
بشر من همینا بر تو خلق کردم اون رو سجده میکنه.
یعنی اس کے بعد پھر کہہ رہا ہے کہ میں نے ان تمام چیزوں کو اے انسان تیری خاطر خلق کیا ہے, لیکن نقطہ سمجھنے کا یہ تھا کہ تو تو مجھے سجدہ نہیں کر رہا, یہ جن کو تیری خاطر خلق کیا وہ مجھے سجدہ کر رہا. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ
وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالسَّمَاءُ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. میں کرا پر تو چلتا ہوں
ساری چیزوں کو تیرے لیے میں نے جاری کیا ہے. کیوں یہ سب بنایا؟ تاکہ تو اس حکم پر عمل کر سکے. اللہ تدغو فی المیزان, میزان میں طغیان نہ کرنا کبھی.
وقرانی اللہ تدغو فی المیزان اگر میخواد توضیح بیدن قوغایی ہے
اس کو اگر بیان کی کبھی کرنے کا موقع ملے تو آپ محسوس ہوں گے.
بعض اشارت تو ذہنشون بشے یعنی فقط مارے بازار ہے.
بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کہا گیا اللہ تدغو فی المیزان یہ حکم فقط بازار کے لیے تجارت کے لیے.
وعقیم الوزن بالقسط فلا تخسر الميزان.
اس کے بعد اگلی آیت ہے
تم بڑا ہم
اسی آیت کے ساتھ ہے.
خب رابطه خودش رو میخواد با خودت درست کنه, تو رو با او درست کنه. رابطه ای شمس و قمر و شجر و دوا همینه که معلومه با خدا. رابطه ای من و تو من
یعنی کائنات میں موجود ہر شے کا جو خدا سے رابطہ ہے وہ تو بہت واضح معلوم ہے. یعنی ہر چیز خدا کی اطاعت میں لگی ہوئی, ہمارا آپ کا رابطہ معلوم نہیں.
مطلب اہمیت میزان چقدر ہے؟ اہمیت میزان در دوست آیه ببینید و والسماء رفعها ووضع الميزان الا تدخل في الميزان باقی ملوزن که نقصه برا تخسر المیزان میبینید در سه بار میزان آمد
یعنی خود اس میزان کی کتنی اہمیت ہے اس کو اس بات سے اندازہ لگا رہا ہے کہ تین متواتر آیتوں کے اندر لفظ میزان اور وزن اس طرح سے ملتی ہوئی چیز آئی ہے جو والسماء رفعها ووضع المیزان الا تدغوا فی المیزان واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان تین دفعہ خدا نے متواتر استعمال کیا ہے میزان کا یعنی ایک چیز کو بار بار استعمال کرنا اس کی اہمیت کی نشاندہی
یعنی یادتون باشه بخواید الہی بشید میزانی بہن
یعنی خدا بیان کر رہا ہے کہ اگر الہی رنگ اختیار کرنا چاہتے ہو میزان کو سمجھو اس کا عمل کرو
وقت بھی توجہی به این میزان در حقوق مردم چه خواهد شد
اس کے بعد جب اس میزان کا لوگوں کے حقوق کے بارے میں خیال نہ رکھا جائے تو پھر کیا ہوگا
رعایت انصاف و عدالت رو نکردن چه خواهد شد؟
عدالت و انصاف کا کو مورد کیا کہتے ہیں خیال نہ رکھا جائے تو کیا ہوگا
یادمون باشه رعایت حقوق دیگران را نکردن منجر به فسق میشه
یاد رکھیے گا کہ دوسروں کے حقوق کا خیال نہ رکھنا انسان کو فسق کی طرف لے جاتا ہے
به این فسق اکتفا نمیشه
اور جب مرحلہ فسق تک آ جائے یعنی انسان دوسروں کے حقوق کا خیال نہ رکھے اور فسق تک بات پہنچ جائے تو معاملہ سے یہاں پہ رکتا نہیں
انسان جلو میں فجور منتہی مشاہد اور
فسق کے بعد جو اگلی منزل انسان کے لیے آتی ہے وہ فجور کی منزل ہے
یہ روایت الان یاد ہم آمد دیم روایت شاید من 40 سال پیش بوده من اون وقت کسی برام خونده الان یاد
کہتے ہیں ایک روایت ابھی میرے ذہن میں آئی ہے جو میں نے ظاہر ہے آج سے 40 سال پہلے سنی تھی اور آج میرے ذہن میں آگئی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا پوچھا اس نے آنے کی بات کہ اے اللہ کے رسول جہنم والوں کا عمل کیا ہے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جھوٹ
حضرت
توضیح دادن وفیاد وضاحت کی رسول اللہ نے
اذا کذب الاب فسق
رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے
فاسق
ہو جاتا ہے جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے فاسق ہو جاتا ہے
فاذا فسق فجر
اور جب وہ فاسق ہو جاتا ہے اگلی منزل میں آ جاتا ہے وہ فجر
توقف ندارد انسان
رکتا نہیں ہے پھر انسان
فاذا فجر دخل اور فجور کے رسید داخل
اور جب انسان فجور پہ آ جائے اس منزل پہ آیا تو پھر آتش جہنم میں چلا جائے
حال یادمون باشه تو مسائل اقتصادی هم همین معنا
اقتصادی میدان میں بھی یہی معنی اسی طرح سے ہے
رعایت نکردن انسان به حقوق دیگران
دوسروں کے حقوق کا خیال نہ رکھنا
انسان کو به فسق میکنه
انسان کو فسق کی طرف لے جاتا ہے
و بعد از فسق فجور
و فسق کے بعد اگلی منزل فجور کی ہے
بعد از فجور تکذیب
اور فجور کے بعد تکذیب کا مرحلہ ہے
بعد از تکذیب
تکذیب کے بعد جہنم
وقت شما ببینید ویلون للمخففین
خدا نے بیان کیا کہ ہلاکت ان کے لیے جو ہلکا لیتے ہیں
کم فروشی
کم بیچتے ہیں
الذین اذا اکتالوا على الناس يستوفون وقتی مال مردم رو کیل میکنن حسابی موظبه
یعنی وہ لوگ کہ جب دوسروں سے کچھ لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں
و اذا قالوهم او وزنهم يخسر
اور جب ان کو دینے کی باری آتی ہے ان کے لیے وزن دیکھ کر کے دیتے ہیں تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں
درست من دیده بودم در بازار قم بعضی از متدینی بودن اونا دیگه جنس می آورد میخواست بکشه که بخره از رو معمولا اون کپه ای که اون جنس تو شد میرفت بالا سنگ خودش میاد سنگ میگرد 50 گرم 100 گرم 200 گرم از او بیشتر برداره
متوجه نبودن
بله و از او بیشتر برداره یعنی سنگ رو بیشتر بگیره
از او بیشتر بگیره
آره یعنی
کہتے ہیں میں نے بعض دینداروں کو دیکھا قوم کے اندر بازار میں جو تاجر تھے دیندار تاجر تھے وہ کیا کرتے تھے جب ان کے پاس کوئی سامان لے کر آتا تھا چیز لے کر آتا تھا تو تو یہ اپنے وزن میں اس طرح اضافہ کرتے تھے کہ فائدہ اس لانے والے کو پہنچے.
معمولا سنگی که برای خودش میگذاشت از اون جنسی که آورده بود سنگ بیشتر بود.
اس کے اپنے جو وہ ترازو کے اوزان وزن ہوتے تھے وہ زیادہ ہوتے تھے تاکہ اس کی چیزیں. آره.
هر وقت من میخواد از کسی چیزی بخره بفروشه، به کسی چیزی بفروشه، اون چیزی که میخواد بفروشه اون پایین.
اور جب بھی کسی کو کوئی چیز بیچتے تھے تو جو بیچنے والی چیز ہوتی تھی اس کا ترازو اس کا پرڑا ہمیشہ نیچے ہوتا تھا.
اون وقت جب کہ تحویل طرح میں اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اور جب کسی کو کوئی چیز دیتے تھے اٹھا کے تو درود پڑھا کرتے تھے.
چرا؟ تم کو میچاستم یہ بھائی مجھے بہن بیان ویل للمخففین.
کیوں؟ کیوں یہ ڈرتے تھے؟ الذین
اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا قالوهم و وزنوهم یخسرون.
کیونکہ اس آیت کو مد نظر رکھتے تھے کہ ان کے لیے ہلاکت ہے کہ جو کم فروشی کرتے ہیں اور جب اپنا حساب دیتے ہیں پورا پورا لیتے ہیں جب دیتے ہیں تو کم تولتے ہیں. اس وجہ سے
خلاصہ شین کے ہر کم فروشی، کم فروشی فقط به این نیست که انسان در دو کم تو اداره همینه.
اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب اس کو خدا نے بیان کیا کہ جب بیچنے کی طرف آتے ہیں دینے کی طرف آتے ہیں تو کم دیتے ہیں، یہ فقط بازار کی چیزوں کے لیے نہیں، اجناس کے لیے نہیں ہے، ادارے میں کام کرنے والوں کے لیے.
بندن چه میری برای شما یک ساعت اون وقتتون رو میگیرم اگر هر فضائت بزنم کم فروشی کردم.
میں بھی کہ جو آپ لوگوں کا ڈیڑھ گھنٹہ لے رہا ہوں اور آپ کے سامنے گفتگو بیان کر رہا ہوں، اگر نامربوط باتیں کروں، ایسی باتیں کروں جو فائدے کی نہ ہو، تو میں نے آپ کے ساتھ کم فروشی کی ہے.
کم فروشی ہے. اون ورزشکارا تو میدون فوتبال یا کرکت اگر خوب نداره و خوب توپ نگیره کم فروشی کرده.
اسی طرح ایک کھلاڑی بھی یہ کام کرتا ہے، اگر وہ اپنے میدان میں صحیح طریقے سے پرفارمنس نہ کرے، صحیح پرفارم نہ کرے، اس نے بھی کم فروشی کی.
استاد سر کلاس اگر چه کنه کم فروشی کرده.
استاد نے بھی ایسے ہی کیا، اگر استاد شاگردوں کو صحیح سے نہیں پڑھایا جس طرح پڑھانا چاہیے، تیاری کر کے نہیں گیا، اس نے بھی کم فروشی کی.
چه اینه کلاس باید پر بشه.
جو کلاس کا ترازو ہے وہ بھر جانا چاہیے.
کافی ایک چیز میں کم نہ ہوئی چاہیے.
کلاس میں جو پلڑا ہے سٹوڈنٹس کے سیکھنے کا وہ نیچے کی طرف جانا چاہیے.
بہلے مخیام دور فقط منحصر بہ ہمیں بخشے.
ہم سمجھتے فقط ان چیزوں کا تعلق اجناس سے جن کو تولنا اور بیچنا ہے.
نہیں، کم فروشی در ہمیں چیز نہ
ہر جگہ اس کا تعلق ہے.
بہلے کم فروشی در دفاع از دین ہم
اسی طرح دین کا دفاع کرنے میں بعض لوگ کم فروش ہوتے ہیں.
بہلے کم فروشی در ریاست هم هست.
ریاست صدارت کے معاملے میں بھی اسی طرح ہے.
بله. اونی که کم فروشی میکنه ویل للمطففین.
مطلب جو بھی کم فروشی کا مرتکب ہو اس کے لیے ہلاکت ہے.
بله. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا قالوا هم وزنهم یخسرون.
ہلاکت ان کے لیے کہ کم فروشی کرتے ہیں، اپنا جب حق لینے کی بات آتی ہے پورا پورا لیتے ہیں، جب دیتے ہیں تو کم کرتے ہیں.
ہر کم فروشی، بعضی از کم فروشی ها مبدل به فسق.
بعض کم فروشی ها ایسی ہوتی ہیں پھر کہ جہاں پہ فسق کی طرف بات چلتی
ہے. بعضا فسق منجر به فجور.
اور پھر یہ فسق فجور کی وادی میں لے جاتا ہے انسان کو.
و بعد میشه چی؟ ان کتاب الفجار نفی سجین.
اور پھر فجار ہیں ان کے لیے خدا بیان کر رہا ہے کہ سجین میں.
آلے 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 تا میرسی اینجا ویلون یوم ازر لرم بعد
بس فجور کے لسیس بعد انسان مکذب دین میشه. بعض اوقات جب انسان فجور تک آ جاتا ہے تو دین کا انکار کر بیٹھتا ہے.
وقت میشه بین ان یوم میں انسان جز مکذبین.
اور پھر خدا کہتا ہے کہ ان کے لیے ہلاکت ہے کہ جنہوں نے انکار کیا.
ان سورہ متففین رو بخونید.
سورہ متففین کی تلاوت کریں، پڑھیں.
بخونید آیات سے سورہ دقت کریں.
اور پڑھنے سے پڑھیے نہیں بلکہ اس میں توجہ بھی کیجیے.
برای برقراری عقل و انسان و میزان انسان دستور داره.
پس عدل، میزان اور ان چیزوں کو برقرار رکھنے کے لیے، قائم کرنے کے لیے انسان کو حکم دیا گیا.
انقدر دقیق اسلام.
اسلام بہت دقیق ہے.
برای اینکہ این میزان اجتماعی بمانه.
اور اس نے اس اجتماعی میزان کو عدالت کو باقی رکھنے کے لیے حکم دیا.
از ازدواج میزان داره.
شادی کے معاملات میں میزان ہے.
در بازار میزان داره.
بازار کی معاملات میں میزان ہے.
در تحصیل میزان داره.
تحصیل علمی مراحل میں میزان ہے.
در تبلیغ میزان داره.
تبلیغ کے مراحل میں میزان ہے.
در قضا هم میزان داره.
حکم اس کے پھر عدالت میں بھی میزان ہے.
ببین یہ روایت میخوام برامون بکنم در میزان در حضابت جنید چطوره؟
اسلام میں جو حکم کیا جاتا ہے قضاوت کی جاتی ہے اس میں کس طرح سے حکم بیان
ما در روایت داریم اگر قاضی
توجہ کیجئے گا روایت نے بیان کیا ہے
اگر قاضی بره بازار ایک کفشی بخره
روایت نے بیان کیا کہ اگر ایک قاضی ایک جج جائے اور بازار سے ایک جوتا خریدے
این کفشه پاشو به پاش خود تنگ باشه
اور یہ جو جوتا ہے جس کو ایک جج نے بازار سے خریدا ہے قاضی نے بازار سے خریدا ہے یہ تھوڑا تنگ ہو
فشار بیاره به پاش
اس طرح سے کہ جوتا جس کو کہتے ہیں جوتا کاٹ رہا ہے اس کو کاٹے
بیا تو محکمه روی صندلی محکمش بنشه
اور یہ قاضی یہ جج اپنے اسی جوتے کو پہن کر آئے اور اپنی سیٹ پر بیٹھے فیصلہ سنانے کے لیے
یہ کفشه به این پا فشار بیاره
اور یہ جوتا جو تنگ ہے اس کے پاؤں میں یہ بار بار اس کو کاٹ رہا ہو
یہ حرام نہ لگے میرا بندہ
اسلام کہہ رہا ہے اس حالت میں کہ جب قاضی کے پاؤں میں جج کے پاؤں میں یہ جوتا ہے جو اسے بار بار کاٹ رہا ہے قاضی کو اسلام کہہ رہا ہے تمہیں حق نہیں ہے ابھی فیصلہ سنو
چرا چرا چون انا در اذیت
کیوں کیونکہ ابھی یہ خود تکلیف کی حالت
میں خود زود تمام بکنے
چونکہ تکلیف کی حالت میں اپنی تکلیف کی وجہ سے فیصلے کو جلدی سنائے
ممکن به مدعی حرف مدعی منکر خوب توجه نکنه
ممکن دونوں طرف کی باتوں کو غور سے نہ سنیں
ببینید چه کرده اسلام
سوچیے ذرا اسلام کتنا دقیق ہے
اللہ تعالی خوف المیزان
اللہ تعالی خوف
اللہ تعالی خوف المیزان و آقایون میگن شراب هم خورده بره بهش اینو قضاوت
ہمارے یہاں کیا کہتا ہے شراب بھی پی لی جا کے فیصلہ سنا دے کوئی مسئلہ نہیں
بله اگر کفشی که پوشیده است تنگ به پاش فشار میاره او میخواد زود تمام بکنه و بره دنبال کارش حق قضاوت نداده
یعنی بس ایسے قاضی کو ایسے جج کو خدا کہہ رہا ہے نہیں تمہیں فیصلے کا حق نہیں ہے کہ جب تم تکلیف میں ہو اپنی تکلیف کی وجہ سے میں معاملے کو نمٹانا چاہ رہے ہو جلدی نہیں کرو
واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر الوزن اقامه کنید عجیبه نکته خیلی ظریفه
بہت ظریف اور باریک نقطہ ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ عدل کو میزان کو قائم کرو
عدالت و میزان مثل نماز نمونه اقامه باید
بشه یعنی جس طرح نماز کے لیے حکم ہے کہ نماز کو قائم کرو اسی طرح خدا میزان اور عدالت کو کہہ رہا ہے قائم کرو
باید این عدل و امام کارش اینج بود دیگه امام با دیگران فرقش همین بود که آمد اقامه کرد این عدالت را
امام خمینی کا دوسرے علماء اور مجتہدین سے یہی فرق ہے کہ امام نے عدل اور میزان کو قائم کیا معاشرے میں
بے ما دستور عقیم الصلاة
ہمیں خدا نے حکم دیا عقیم الصلاة نماز قائم کرو
یادتون باشے عقیم الصلاة غیر از نماز خوندن ہا
یہ ذہن میں رکھے گا کہ عقیم الصلاة کا مطلب نماز پڑھو نہیں ہے
نہ جامعی بسازید که در او نماز اقامه بشه
بلکہ اس حکم کا معصیت کا مطلب یہ کہ ایسا معاشرہ بناو کہ جس میں نماز کھڑی ہو قائم ہو
کہ پاداشتن اصلا نماز خوندن
یہاں پہ نماز پڑھنا نہیں ہے نماز کو قائم کرنا ہے
ببینید مسئلہ رو الان شما مسئلہ ببینید اون روزای جمعه همون روی تلویزیون ایران کسی ببینه جمعیتی که برای دعای رتبه میان چه خبره
آپ جمعے میں کبھی اگر کسی کے پاس ایرانی چینلز ہوں وہ دیکھیں جمعے میں کہ کیا ہوتا ہے صبح کیا وہ دکھاتے ہیں چینلز پہ ہر شہر کے چینل دکھا رہے ہیں کہ دعائیں ندبہ ہو رہی ہیں کسی مرکز میں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں
میں میگم ہر کہ تو ایران میں ندبہ ہی ہے نہ
یعنی ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ ایران میں دعائیں ندبہ پڑھی جاتی ہیں
بله بلی ندبہ ہی حاضر من یادم هست موقعی در قم
مجھے یاد ہے ایک موقع پہ قم میں
تو چند نفر جوان بودی؟
ہم چند جوان ہوئے تھے
من نوجوان بودم، من طالب علم نشدم
اس زمانے میں نوجوان تھا بھی میں طالب علم بھی نہیں بنا تھا
در صدد برآمده بودیم که یک دعای ندبه خوب در قم برگزار کنیم
اور اسی وقت ہم نے یہ آپس میں جو دو جمع ہوئے تھے فیصلہ کیا کہ قم کے اندر ایک اچھی دعا ندبہ قائم کرتے ہیں
در قم دعا ندبہ خونہ به 500 نفر نمی رسیدن
قم میں اس زمانے کی جب میں بات کر رہا ہوں تو پورے قوم میں دعائے لوگا پڑھنے والوں کی تعداد 500 تک نہیں پہنچتی تھی
بله نمی رسیدم ما آئی کافی در تهران دعا ندبه نزون ما برنامه دو داشته می رفتیم زبط می کردیم اون رو هفته دیگه در یه خونه می داشتیم و دیر رو جمع می کردیم من یادم خودم سحر می رفتم در خونه بعضی از نوجوانهای همسال خودم بیدارشون می کردم پیش بریم دعا ندبه
اور ایک مشہور ایران کے مبلغ گزرے آغا کافی کے نام سے تہران میں انہوں نے تبلیغات انجام دی، دعائے نبوہ پڑھتے تھے. آغا بیان کر رہے ہیں کہ ہم میں سے بعض نوجوان وہاں جایا کرتے تھے، اس کو ریکارڈ کر کے لاتے تھے، پھر اگلے کسی ہفتے اس کو اپنے محفل میں چلاتے تھے. میں خود متعدد بار اپنے دوستوں کے گھر سحر کے وقت جاتا تھا، انہوں اٹھاتا تھا اور دعائے نبوہ ہم سنتے تھے، ریکارڈنگ دعائے نبوہ سنتے تھے.
سعی کرتے ہوئے نزدیک 7 نفر اذان جان میں گیا،
یعنی ہم بہت زور مارتے تھے، بہت کوشش کرتے تھے تو 100 لوگ جمع ہو پاتے تھے.
الان شما ببینید در کل شهرهای ایران دعایان با کسرتی که از ما شاید،
یعنی اب لیکن آپ آج کے ایران میں دیکھیں کہ ہر شہر میں، ہر شہر کے اندر بھی متعدد جگہوں پر دعائیں نطفہ ہو رہی ہیں اور اس میں ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ شریک ہوتے ہیں.
ان کاری کے امام کہتے ہیں اس کاری کہ خدا در حضور صاحب کا موازنہ در عالم ملک و بارا کرتے ہیں، در کیمان کرتے ہیں متوجہ نہیں.
یعنی یہ جو امام خمینی نے کام کیا ہے، قائم کیا ہے میزان کو، عدل کو، انصاف کو، ان چیزوں کو، یہ وہی کام ہے جو خدا نے عالم بالا میں کیا ہوا ہے. میزان قائم کیا ہے امام خمینی نے، اسی کو زمین پر بھی قائم کیا.
بلے محمد سے بس
ہم سمجھ نہیں پا رہے، ہم امام خمینی کے کام کو سمجھ نہیں پا رہے.
بس خلاصے ہمچنانی کہ نماز اقام کردنی است، عدل ہم اقام کرد،
جس طرح نماز
میزان ہم اقام
قائم کرنے کے لیے نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے، عدل و میزان کو بھی قائم کرنے کا حکم.
اما یادتون بشه خیلی هستن که ادعا میکنن ما داریم میزان درست میکنیم، بله سازمان ملل داریم، شورای امنیت داریم، زهر مار داریم، چکوف داریم، ماشاءالله این همه مدارس دوبر داریم.
یعنی یہ الگ بات ہے کہ آج ہر کوئی متعی بنا ہوا ہے، چیمپئن بنا ہوا ہے کہ ہم عدل کے پھیلانے والے ہیں. یونائٹڈ نیشن ہو گئی، اس کے علاوہ دوسرے ادارے ہیں، این جی اوز بن گئی، فلاں فلاں ادارے قائم ہو گئے کہ ہم دنیا میں عدل قائم کریں گے.
یونیسکو داریم،
یونیسکو ہے،
سب سب بل داریم دیگه، ہم
سارے چیمپئنز بیٹھے ہوئے جو عدل قائم کرنے
کے لیے. یاد چھو پشے وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْ،
یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ
بیان کیا،
یعنی فقط یہ بھی بیان کیا کہ میزان کو قائم کرو، اقیم الوزن بالقسط، قسط کے ساتھ وزن کو قائم کرو، میزان قائم کرو.
یادت رو بند گئے، ببین چقدر زیبا قرآن وقت حرف میزنے، دقیق حرف میزنے.
قرآن جب بات کرتا ہے بہت دقت کے ساتھ بات کرتا ہے.
عدل و میزان باعث ثبات است و آرامش.
بس اگر عدل اور میزان قائم ہو جائے تو معاشرے میں امن و امان فراہم ہو جائے،
ہم در زمین ہم در چامے
زمین کے اندر بھی امن آ جائے گا، معاشروں کے اندر
ہم در
کہکشانوں میں بھی امن،
بلے ہمیں جا میزان موجود ہے،
ہر جگہ میزان موجود ہے،
وہی میزان در قیامت ہے
اور یہ میزان قیامت میں بھی متجدد.
حالا میزان یعنی چه بمانه آیات تو ما جمع معنا نکردیم هم بزرم،
ہم نے میزان کے اب تک معنا نہیں کیا ہے، ذہن میں رکھیے گا.
و از همین آیه استفاده میشه برای رسیدن به یک جامعه درست، دو تا بال ما میخواییم.
بس اسی آیت سے ایک نقطہ نکلتا ہے، وہ یہ کہ ایک اچھے معاشرے تک پہنچنے کے لیے ہمیں دو ہموزن پروں کی ضرورت ہے.
کدوم آیه؟
کون سی آیت؟
آیات سورہ الرحمن، سورہ الرحمن.
سورہ الرحمن کیا ہے؟
الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علم القرآن، علم البیان. این علم ما میخواییم،
یعنی خداوند علم نے انسان، الرحمن نے خلق کے انسان کو، اس کے بعد اس کو علم سکھایا، اس علم کو ہم چاہتے ہیں.
میرا سے بہن جا و وضع المیزان، اللہ تطعو بالمیزان و عقیم الوزن بالقسط و لا تخسروا المیزان، و راه رسیدن به عدالت به اسم قرآن،
اور عدالت تک پہنچنے کا راستہ قرآن ہے.
خب این هم تا اینجا در پس در مسائل اجتماعی هم چی داشتیم؟
پس اجتماعی مسائل میبینی که چیزه؟
مسائل اجتماعی، مسائل اقتصادی، مسائل قضایی، مسائل حقوقی، مسائل سیاسی، همه این ها ما میزان داریم،
هر جگہ پر، هر مرحله میں، اقتصادی معاملہ ہو، سیاسی معاملہ ہو، کوئی سبھی معاملہ ہو، اس میں ہمیں میزان کی ضرورت ہے.
این تا اینجا تا میرسیم به مرتبه تشریع، در مرتبه تشریع هم میزان،
تشریعی مرحله میں بھی آگے دیکھیں میزان، تشریعی مرحله یعنی احکام.
لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان همه ابزار وزنا ليقوم الناس
تشریح معاملات میں بھی میزان قائم ہے. خداوند نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو جو ہے وہ
بھیجا اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب کو نازل کیا اور میزان کو تاکہ لوگوں میں قسط کے ساتھ
فیصلہ ہو سکے. نقاط رو که به عنوان مقدمه عرض کردم تا ساعت مثلا 12 تمام میکنم ولی متاسفانه اینطور شد.
من سوچ رہا تھا کہ یہ میری جو مقدماتی گفتگو ہے جس کو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا یہ شاید 12 تک ختم ہو جائے گی لیکن پھیل گئی.
حتی نسبت به بحث راجع به میزان در تشریح هم نمیرسیم متاسفانه.
ہم جو ہے وہ بھی تشریحی میزان کی طرف بھی نہیں آ سکے. تشریح
در میزان چیه؟ خیلی مهمه.
تشریح عالم کے اندر عالم تشریح میں میزان کیا ہے؟
خیلی مهمه.
بہت مهم چیز اہم چیز ہے.
بماند چون اینجا یکی از مباحث دقیق ہے بحث اصول.
کیونکہ یہاں پہ اصول علم اصول کی ایک دقیق بحث ہے.
خلاصہ چی گفتیم براتون؟
خلاصہ کیا جو ہم نے بیان کیا آپ کے سامنے آج؟
چی گفتیم؟ اینکہ میزان در عالم کهکشان ها در عالم کیهانی هست.
ہم نے بیان کیا کہ یہ میزان پوری کائنات کے اندر پھیلا ہوا ہے
در مسائل اجتماعی اقتصادی سیاسی و
اجتماعی اقتصادی سیاسی ہر نظام کے اندر میزان ہے.